رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وخاتم النبيين وحبيب اله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين المخاطب طه وياسين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين. واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. بسم الله الرحمن
الرحيم.
اگر نوجوان برا نہ مانے تو سامنے تشریف لائیں. آپ لوگ دیوار کا سہارا لے کے بیٹھے ہیں، سامنے تشریف لائیں. صلوات پڑھتے ہوئے محمد والا بہت بہت شکریہ. جی جی، بسم اللہ.
کبھی محمد کی میم لکھنا، کبھی علی سے بھی عین پڑھنا،
ماشاء اللہ.
کبھی محمد کی میم لکھنا، کبھی علی سے بھی عین پڑھنا، کبھی رسالت کا ناز لکھنا، کبھی شہ مشرق عین پڑھنا،
ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
میں حسن کے سارے زاویوں میں حسین کو ڈھونڈتا ہوں شوق.
واہ واہ واہ.
میں حسن کے سارے زاویوں میں حسین کو ڈھونڈتا ہوں شوکت. میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا،
حسین پڑھنا. واہ واہ واہ
واہ.
کچھ اس کا منصب بھی تھا امامت، کچھ اس کا لہجہ متین ہوگا. کچھ اس کا منصب بھی تھا امامت، کچھ اس کا لہجہ متین ہوگا. خدا نے معصوم جو بنایا وہ عصمتوں کا ندین ہوگا.
سبحان
لواب سرور لہو علی کا بطور کی گود حسن شبر. لواب سرور لہو علی کا بطول کی گود حسن صبر. یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا حسین.
سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اذان محترم، ہمارا عنوان اس عشر حاضرہ میں شناخت حق و باطل ہے، اور حق و باطل کی پہچان آج کے زمانے میں دیگر تمام زمانوں سے زیادہ ضروری ہو گئی ہے. اس لیے کہ باطل نے پورے زور کے ساتھ سر اٹھایا ہے، اور باطل کے نمونے ہر جگہ نظر آتے ہیں، اور مسلسل باطل کا زور اور باطل کی زور آزمائی ہمیں نظر آتی ہے. اب تک ہم نے حق و باطل کی پہچان کے ذیل میں بہت ساری باتوں کو آپ کے گوش گزار کیا. ابتدا میں ہم نے حق و باطل کے معنی بتائے، پھر خصوصیات بتائیں، حق کی کیا خصوصیتیں ہیں، باطل کی کیا خصوصیتیں ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے مصداق حق و باطل کا تذکرہ کیا، اور پھر سرچشمہ حق و باطل یعنی ذات حق، ذات باری تعالی، اللہ سبحانہ تعالی کی ذات کہ جو سرچشمہ حق ہے، اور کائنات میں اگر کہیں حق ہے تو اسی کی جانب سے ہے، تو حق ہے. سرچشمہ حق کے ذکر کے بعد ہم نے معیار حق پر گفتگو کا آغاز کیا. کل کی مجلس میں ہم نے ایک معیار پر گفتگو کی, اگرچہ ہم نے کل بتایا کہ پانچ حق و باطل کے معیارات ہیں, پانچ کرائٹیریا ہیں. ان میں سے پہلا کرائٹیریا حق و باطل کا قرآن مجید ہے, جو کہ اللہ کی محکم کتاب معجزہ بن کر آئی اور زندہ معجزہ ہے, اور قیامت تک کے لیے یہ کتاب معجزہ ہے, اور اس کی روشنی اور اس کا اجالا ہر اس دل تک پہنچ رہا ہے کہ جس کے اندر قبولیت کا مادہ ہے. ہم نے قرآن پاک کا تذکرہ کل کیا کہ یہ کس طرح کا کرائٹیریا ہے, حق و باطل میں کیسے یہ معیار بن کے ظاہر ہوتا ہے. خود حق کا معیار اس کو سمجھنے کے لیے پھر حق کا سہارا لینا چاہیے. میں نے کل عرض کیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کی طرف رجوع ضروری ہے, اور اہل بیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کا معیار ہیں. اگر کوئی حدیث کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو وہ قرآن کے ترازو میں تولی جائے, اگر قرآن کے مطابق ہے تو لے لی جائے, اس لیے کہ وہ حق ہے, اور اگر قرآن سے ٹکرائے تو اسے چھوڑ دیا جائے, اس لیے کہ وہ باطل ہے, اس لیے کہ قرآن حدیث کا کرائٹیریا ہے. لیکن دوسری طرف سے بھی دیکھیے, کوئی آیت متشابہات میں سے ہے, آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ اپنی طرف سے مانا کریں گے تو باطل ہوگا, اور اگر خود اہل بیت سے قرآن کے بعد وہی جو کرائٹیریا ہے, آج ہم دوسرے کرائٹیریا کی طرف آ رہے ہیں. قبل اس کے کہ قرآن کی گفتگو کا یہ سلسلہ آج ہم بند کریں, پہلے کرائٹیریا کی بات ختم کریں, چاہتے ہیں کہ قرآن کی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کریں جو کہ جاندار ترین اور پرمانہ ترین مثال ہے. قرآن میں بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں, ہر مثال انسان کے دلوں کو چھونے والی مثال ہے, اور انسان کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے والی مثال ہے, اور منطق کی حجت تمام کرنے والی مثال ہے. بہت ساری مثالیں, ان میں سے ایک مثال اللہ نے حق و باطل کی دی ہے. گفتگو بھی حق و باطل کی ہو رہی ہے, تو حق و باطل کی مثال جو قرآن نے دی ہے اس پر میں آج آپ کی توجہات کو مرکوز کرنا چاہتا ہوں. سہارا ایک سلوات کا ہمیشہ کے لیے. سورہ رات کی یہ 70ویں آیت ہے, آیت نمبر 17, جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثال دی ہے. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. مثال اس خوبصورتی کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ اگر اس کے مفہوم کو کوئی سمجھ لے تو حق و باطل پوری طرح سے سمجھ جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے, پانی برستا ہے اور مختلف نہروں میں جاتا ہے, اور ہر نہر کی کیپاسٹی کے لحاظ سے نہر پانی کو اپنے اندر جگہ دیتی ہے, اور پھر جب پانی بہنے لگتا ہے تو پانی کے اوپر کچھ کف پیدا ہوتا ہے. جانتے ہیں کف کیا ہوتا ہے؟ جب جھاگ جو ہوتی ہے پانی کی, وہ کف کے طور پر اس کے ساتھ جاتی ہے. اللہ کہتا ہے کذالک یضرب اللہ حق والباطل. اللہ اس طرح حق و باطل کی مثال دیتا ہے کہ وہ جو پانی بہ رہا ہے وہ حق ہے, اور اس پر جو جھاگ آئی ہے وہ باطل ہے. وہ پانی کے اوپر جھاگ جو ہے, وہ پانی کے اوپر کف جو ہے, وہ باطل ہے. ہمیشہ بالادستی چاہتا ہے, مستکبر ہے, غرور کرتا ہے, اوپر ہمیشہ آنے کی کوشش کرتا ہے, اور وہ بھی حق ہی کے اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ جھاگ نہ کسی کے کی پیاس کو سیراب کرتا ہے، نہ کسی درخت کے اگنے میں کام آتا ہے، نہ اس سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، جھاگ ہے صرف جھاگ کہ کچھ عرصے کے بعد اس کو فنا ہونا ہی ہے، اس کو مٹنا ہی ہے، اس کو نابودی کا شکار ہونا ہی ہے، ہٹنا ہے وہاں سے۔ تو ہمیشہ جھاگ کی طرح جو کہ پانی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، حق بھی ہمیشہ پانی کے بھی پانی کی طرح ہوتا ہے، اس کے اوپر باطل چاہتا ہے کہ پردے ڈال دے اور حق کو چھپائے، لیکن یہ زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکتا حق کو، جس طرح سے جھاگ زیادہ دیر تک پانی کو چھپا نہیں سکتا۔ سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ جو جھاگ ہے یا یہ جو کف نکلتا ہے پانی کے اوپر، اسے پانی کی نہیں یہ خاصیت ہے، جتنے میٹلز ہیں جب ان کو آگ پہ رکھو تو اس کے اوپر جتنی جھاگ ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، وہ جو کف ہوتا ہے اس کے اوپر جب آگ پکتا ہے، آگ پکتی ہے، آگ میں میٹل پکتی ہے تو جتنی چیزیں بیکار ہوتی ہیں اسے ہٹ جاتی ہیں، اور جو پیور میٹل ہے وہ بعد میں ظاہر ہوتا ہے۔ حق اس پیور میٹل کی طرح ہے کہ اس کے اوپر یہ ساری چیزیں، یہ کف چھا جاتا ہے باطل کی طرح، اور جیسے ہی اس کو آپ گرمائیں گے، اس کو آپ آگ پہ رکھیں گے تو حق حق ہو جائے گا اور باطل باطل ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ قرآن کی مثالیں بہت گہری ہوتی ہیں، ہم نے مثال میں پانی حق کی جگہ پہ رکھا اور جھاگ کی جگہ پہ ہم نے کیا رکھا، باطل کو رکھا، لیکن کیا بس اسی حد تک مثال ہے؟ ذرا گہرائی میں جائیے۔ پانی کو اللہ نے حق کی مثال دی ہے۔ پانی کیا ہے؟ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ہے وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا ہے، یعنی پانی مائے حیات ہے، زندگی دینے والی شے ہے، پانی سے زندگی ملتی ہے جبکہ جھاگ سے کسی کو زندگی نہیں ملتی، یعنی حق سے زندگی ملتی ہے۔ جس معاشرے میں حق نہ ہو وہ معاشرہ مردہ ہوتا ہے، جس سینے میں بھی حق کی طلب نہ ہو وہ سینہ بھی مردہ ہوتا ہے۔ سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ زندہ رہ کر بھی زندہ نہیں ہے، اس لیے کہ حق کی طلب نہیں ہے، حق کی طرفداری نہیں ہے، حق بولنے سے کتراتے ہیں، حق سمجھنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، حق پر عمل کرنے سے کتراتے ہیں، یعنی یہ لوگ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے، اس لیے کہ مثال قرآن نے حق کی پانی سے دی ہے، اور پانی مائے حیات کو کہتے ہیں، زندگی کو کہتے ہیں، حرکت کو کہتے ہیں۔ پانی کی دوسری خاصیت حرکت ہے۔ پانی چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے بند کرنے کی آپ کوشش کریں، اس کے اندر حرکت ہے، جب بھی موقع ملے گا پانی بہے گا، پانی حرکت میں آئے گا۔ تحرک پانی کی دوسری خاصیت ہے، حق کی بھی دوسری خاصیت حق تحرک ہے، حرکت ہے۔ جتنا حق کو جماؤ گے حق اتنا ہی ابھرتا ہے، حق میں حرکت ہوتی ہے۔ پانی کی خاصیت یہ ہے کہ مفید ہوتا ہے، پانی مفید ہوتا ہے، اور پانی کا افادہ اور استفادہ آج تک کائنات میں مسلم ہے، تمام چیزوں کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ پانی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں سوائے اپنے خالق اور مالک کے، حق کو بھی کسی کی ضرورت نہیں سوائے اپنے سرچشمے حق کے، خدا کے، اور ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ پانی مفید، پودوں کے لیے بھی پانی چاہیے، درختوں کے لیے بھی پانی چاہیے، جانوروں کے لیے بھی پانی چاہیے، درندوں کے لیے بھی پانی چاہیے، انسانوں کے لیے بھی پانی چاہیے، وحشی جانوروں کے لیے پانی چاہیے، ہر شے کے لیے پانی چاہیے ہے۔ حتیٰ کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ حق کی ضرورت باطل کو بھی ہے، ورنہ خود باطل کہیں ظاہر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ پانی مائے حیات اور مفید ہونے کے ساتھ ساتھ پر برکت ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، پانی میں برکت ہوتی ہے۔ پانی کو کوئی اگر ضائع بھی کر دینا تو پانی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، زمین پہ بہا دے تو زمین میں جذب ہو کے وہی پانی زمین کو زرخیز کر دیتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ زرخیز کر دیتا ہے۔ پانی میں خاصیت یہ ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے، حق کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کسی کا حق ضائع ہو گیا، وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، اس کا وقت جب آتا ہے تو وہ ظاہر بھی ہوتا ہے۔ سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو قرآن نے مثال دی ہے، حق پانی کی طرح ہے، مفید، مبارک، برکت والا اور حیات بخش، مائے حیات زندگی دینے والا، اور جھاگ جو پانی کے اوپر آ جاتی ہے، وہ کف جو پانی کے اوپر آتا ہے، وہ باطل کی طرح ہے، جو کچھ عرصے کے لیے تو جلوہ کرتا ہے لیکن اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور اس کا وجود بھی مٹ جاتا ہے۔ باطل کو مٹنا ہی ہے کہ ان الباطل کان زہوقا، باطل کی خاصیت یہ ہے کہ وہ فنا تک جائے گا، اور کوئی باطل نہ چہرہ ہے نہ چہرنے والا ہے۔ اگرچہ بار بار باطل کے شور شرابے سے حق والے پریشان ہوتے ہیں، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ حق کو سمجھے اور حق پر ڈٹ جائے۔ باقی باطل کچھ بھی کر لے وہ زیادہ دیر تک ٹہر نہیں سکتا، جس طرح سے کب زیادہ دیر تک رہ نہیں سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب آئیے اس مثال کے بعد ہم دوسرے کریٹیریا کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کے بعد حق و باطل کا معیار رسول اسلام کی ذاتی گرامی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عظیم ذات حق و باطل میں کریٹیریا معیار ہے، یعنی یہ حق ہے اور اس کے مقابل میں جو بھی آئے وہ باطل ہے، چاہے وہ ماضی میں آئے یا حال میں آئے یا مستقبل میں آئے، کوئی بھی آئے، اس کے مقابل میں جو آ جائے وہ باطل ہے، جو اس کی عقل پہ شک کرے وہ باطل ہے، جو ہیزیان کا فتویٰ لگائے یا ہیزیان کا خیال رکھے وہ باطل ہے، قلم و دعویٰ سے جو روکے وہ باطل ہے، راستے سے ہٹنے کے لیے وہ راستے تلاش کر کے بات اسی کی نبوت کی کرے اور کہے کہ اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ رسول باطل نہیں، رسول سراپا حق ہے، اور قرآن نے بھی بار بار اس کی حقانیت کا اعلان کیا کہ ہم نے اس کو بالحق بشیر اور نذیر بنایا، کہ وہ بیلنس کے ساتھ ہمیشہ لوگوں کو بشارت بھی دیتا ہے اور لوگوں کو ڈراتا بھی ہے، لوگوں کو شوق بھی دلاتا ہے، لوگوں کو خوف بھی دلاتا ہے، اور دونوں طرف سے بیلنس کے ساتھ وہ تبلیغ کا فرض انجام دیتا ہے۔ اور اس نے تو انتہا کر دی ہے کہ اللہ کو بھی کہنا پڑا کہ اس قدر تم حق کے لیے کوشاں نہ رہنا، کبھی اپنے آرام کا بھی وقت نکال لینا، کبھی تم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا ذرا سا آرام بھی کرو, رات بھر جاگو لیکن تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو. یہ ایسا نبی ہے کہ آپ دیکھیں دیگر تمام انبیاء کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے, تمام کرنی کچھ انبیاء کا ذکر قرآن میں موجود ہے, اور قرآن میں اللہ نے ان کی کچھ باتوں کو لے کے ان کے ترک اولا کو لے کے کریٹیسائز بھی کیا ہے, لیکن ایک واحد ایسا نبی ہے کہ پورے قرآن میں آپ جا کے دیکھیے گا کہ کبھی اللہ نے ڈائریکٹ نام لے کر بھی اپنے نبی کو آواز نہیں دی ہے, احترام کی انتہا کر دی اللہ نے. آپ دیکھیں گے قرآن میں یا آدم ہو نام لے کے پکارا ہے آدم, یا نوح, یا ابراہیم, قرآن میں بہت ملے گا آپ کو, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, کتنی جگہ پہ ہر نبی کا نام لے کے اللہ نے پکارا ہے. اللہ جو اپنے نبی کو بھیجتا ہے اس کو اس کے نام سے پکارتا ہے, لیکن ایسا حبیب ہے اس کا, یہ آخری نبی ایک ایسا حبیب ہے کہ کبھی نام لے کے نہیں پکارا. پورے قرآن میں کھول کے دیکھ لیجیے گا کہیں نہیں ہے یا محمد, نہیں, نام لے کے نہیں پکارا. کیا انداز ہے پکارنے کا, یا ایوہ النبی, یا ایوہ الرسول, یا ایوہ المدثر, یا ایوہ المزمل, طہٰ, یاسین, الفاظ دیکھیں ہر جگہ پہ, ہر جگہ پہ اللہ نے ایک لقب کے ساتھ رسول کو پکارا ہے, لقب کے ساتھ پکارا, کبھی نام لے کے نہیں پکارا, احترام کو باقی رکھا, اور اس احترام کو باقی رکھ کے بتایا مسلمانوں کبھی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ وہ بھی تمہاری طرح بشر ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پانچ جگہ پہ اللہ نے نام لیا ہے لیکن وہ بھی اظہار حق کے لیے نام لیا ہے, خطاب کر کے نہیں, یا محمد کا ہی نہیں ہے پورے قرآن میں. اور یہ جو مسلمان بھی ہو جاتے تھے عربوں میں توہین شمار نہیں ہوتا تھا نام لے کے پکارنا, جیسے یہاں بھی ہے ویسٹ میں تو کہتے ہیں بڑے بھی ہوں تو نام لے کے پکارو, یہی ان کی تہذیب ہے, ہم کیا کریں, تہذیب بھی ان کی ہے کہ نام لے کے پکارو, چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو چاہے بزرگ ہو تو نام لے کے پکارو. نام لے کے پکارنا یہاں تو کہتے ہیں کہ یہ پیار اور محبت کی باتیں ہیں, تہذیب انہوں نے اتنی اپنی گھٹا کے پیش کی ہے کہ اب کچھ اور نہیں رہ گیا اس میں. تو عربوں کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو آتا تھا وہ یا محمد خطاب کرتا تھا, لیکن وہ اتنا اخلاق والا, وہ ایسا کردار والا تھا کہ وہ کسی کو ٹوکتا نہیں تھا, لیکن اللہ نے ٹوک دیا. آیت نازل ہوئی, اے رسول ان سے کہنا کہ تمہیں نام لے کے نہ پکارا کریں, تمیز سے بات کریں, نام احترام سے لیا کریں, نام نہ لیں. پہلے تو حکم آیا تھا کہ رسول سے مسئلہ پوچھنے کے لیے پہلے صدقہ ادا کرو, تہذیب سکھانے کا عجیب انداز ہے. مال سے محبت میں کمی لاؤ تو رسول کی محبت پیدا ہوگی. سلام پڑے محمد والے محبت پر. مال سے دل اٹھاؤ تو اس دل میں نبی کی محبت آئے گی. تو صدقہ کا حکم آیا, پھر جو آتے تھے ان کو حکم آیا کہ نام لے کے کوئی نہ پکارے, پیر پھیلا کے بیٹھے تھے, یا محمد یہ بتائیں آپ, وہ بتائیں, اللہ نے ٹوک دیا. رسول نے نہیں ٹوکا, اللہ نے ٹوک دیا, کہہ دیا کہ ان سے کہو کہ نام لے کے نہیں پکارے. پھر کیا کرے, یا رسول اللہ کہہ کے پکارے, اے اللہ کے رسول. اور جب نام کوئی لے لے تو ضرور درود پڑھ لیا کرے, صلوات پڑھ لیا کرے. اور چونکہ منافقین بہت ہوتے تھے, صلوات کا حکم جو آیا ہے وہ بھی عجیب انداز میں آیا ہے, عجیب انداز میں آیا ہے. آپ جانتے ہیں نا, آپ سب کو یاد ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یہ عجیب غریب حکم ہے, یہ نہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ تم درود بھیجو، نہیں، اللہ نے اس عجیب انداز کو اس لیے رکھا ہے کہ احترام نبی کو اجاگر کرے، احترام کو اجاگر کرے کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور تم اے ایمان والو تم بھی اگر ایمان رکھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ نے واجب کر دیا، اور پھر نماز میں تو تمام مسلمان اتفاق سے کہتے ہیں کہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجنا نماز میں واجب ہے، اور جو نہیں پڑھتا وہ نماز قابل قبول نہیں ہے. درود کا حکم دیا، اور جب یا رسول اللہ کا حکم آیا تو سب نے اس کے بعد سے یا رسول اللہ کا خطاب کیا، گھر گئے تو سب سے چہیتی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی سلام کے انداز کو بدل دیا، السلام علیک یا رسول اللہ، بیٹی یہ تیرے لیے حکم نہیں ہے کہ تو مجھے رسول اللہ کہہ کے سلام کرے، تو جب کہتی ہے یا ابتا، اے میرے بابا، تو فإنها أرضى للرب، اللہ اکبر، جو خدا کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ تو مجھے بابا کہہ کے پکارے. وأحيا للقلب، کیا بات کہی ہے، اللہ اکبر، جب تم یا ابتا کہتی ہو تو اللہ اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے، ارضا للرب وأحيا للقلب، میرے دل کو جلا ملتی ہے، اللہ اکبر. تو محمد کی ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہے اور معیار حق ہے، جو اس کے مقابل میں آئے وہ باطل، جو اس کے قول کو ٹھکرائے وہ باطل، جو اس کی سیرت کو ٹھکرائے وہ باطل، جو اس کی سنت کو ٹھکرائے وہ باطل، جو اس کے طریقے کو ٹھکرائے وہ باطل، جب ایک معمولی قول کو ٹھکرائے تو باطل، اگر کوئی کسی کے لختے جگر کو ٹھکرائے جو اس کے خون کا دشمن ہو جائے، جو اس کے گوشت و پوست کا دشمن ہو جائے، وہ پھر کیسے حق کے دائرے میں رہ سکتا ہے؟ سلوات پڑھے محمد و آل محمد. مسلسل معیار مسلمانوں حق کا رسول کی ذات ہے نا. اب جب رسول کسی کو کہتے ہیں لحموں کا لحمی تو یہ معیار ہے حق کا، اس سے تم دور نہیں ہو سکتے، دور ہو جاؤ گے تو باطل پرست ہو جاؤ گے، اہل باطل ہوگے، اہل حق نہیں رہو گے. دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، عجیب و غریب انداز ہے. اور یہ سلسلہ صرف فاطمہ کے لیے نہیں، حسن کے لیے وہی الفاظ ملتے ہیں، حسین کے لیے وہی الفاظ ملتے ہیں، علی کے لیے بھی وہی الفاظ ملتے ہیں. پانچ حروف پر مشتمل ایک نام ہے، اور وہ پانچ پنجتن پاک سب کو اگر سمیٹ کے دیکھو تو ایک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسلمانوں کے لیے معیار حق کا کیا ہے؟ رسول کی ذات قرآن کے بعد، اور قرآن کے بعد رسول کے کسی بھی قول، کسی بھی عمل، کسی بھی سیرت اور سنت کا انکار باطل پرستی ہے. اور اگر مسلمان کم از کم یہی بات رک کے جو رسول دے قرآن کے حکم کے مطابق لے لیتے، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوه، جس چیز سے روک دے رک جاؤ اور جس چیز کو دے وہ لے لو، اگر لے لیتے چھوٹی چیزیں لینے کے لیے تیار ہو گئے، جو سب سے بڑی چیز غدیر میں دی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. ما تاکم رسول فخذو، جو رسول دے لے لو. رسول کہہ رہے لو علی کو، تم اپنا جانب میرا جانشین ہے، تم اپنا مولا بناؤ، اس کو اس کا حاکم بناؤ. نہیں لیا. تو جب بات رسول گرامی کی ہوتی ہے تو معیار حق اگر اسی پر ہم اسٹک کریں تو سارے مسائل حل ہو جاتے. آئیے، 73 فرقے رسول کے بعد ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ معیار حق انہوں نے رسول کو نہیں جانا. معیار حق رسول ہے. اب معیار حق رسول نہیں، رسول کا قول نہیں، رسول کی باتیں نہیں، رسول کی سیرت و سنت نہیں، معیار حق ہو گئی جمہوریت. یہ ڈیموکریسی کے نعرے لگانے والوں کو لے ڈوبے گی انشاءاللہ. جہاں یہ نعرہ لگاتے ہیں وہاں باطل کا پورا ارادہ ہوتا ہے، اور اس باطل کے نعرے سے انشاءاللہ خدا بھی انہی کو رسوا کرتا ہے. دیکھیے، ڈیموکریسی نعرہ ہے لیکن خطرناک آگ بھی ہے، اس سے کھیلو گے تو جلو گے بھی. مڈل ایسٹ میں ایک ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہے اگر مڈل ایسٹ میں صحیح معنوں میں ڈیموکریسی آ جائے گی تو کس کا نقصان ہو جائے گا؟ کوئی بھی ذرا عقل سے کام لے، سوچ کے بیٹھے. یہاں انالائز کرنے والے بہت ہیں، سیاست میں بہت ماہر لوگ ہیں، ایکسپرٹ لوگ ہیں. کوئی تو ایسا ایڈوائزر ہوگا جو تھوڑی سی عقل رکھتا ہوگا اور بیٹھ کے انالائز کر رہا ہوگا کہ مڈل ایسٹ میں ان کے 2% بھی چاہنے والے نہیں ہیں. اگر وہاں ڈیموکریسی آ جائے گی تو یہ ڈیموکریسی تمہارے لیے تلوار بن کے نکلے گی، تمہارے لیے آگ بن کے ابھرے گی. لیکن وہ کھیل رہے ہیں اسی آگ سے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو میں یار حق بدل دیا گیا جمہوریت. مجھے بتائیے آپ، اکثریت حق ہے یا حق حق ہے؟ سوال عجیب ہے نا. اکثریت اور میجارٹی حق ہے، جمہوریت حق ہے، یا پھر حق حق ہے؟ اب حق کا امتیاز یہ ہے کہ جمہوریت اس کے ساتھ رہے، یا جمہوریت کا امتیاز یہ ہے کہ حق اس کے ساتھ رہے؟ ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے. ہم لوگ ذرا کبھی ڈیموکریسی کے اس نعرے میں آ کے سوچتے کہ یہ تو اچھی چیز ہے. اچھی چیز اس وقت ہے جب اکثریت حق پر ہو، حق پر اکثریت ہو، تو پھر اکثریت کا افتخار حق ہے. تو جمہوریت کو کس کی ضرورت ہے؟ حق کی ضرورت ہے. اگر حق کو دور رکھ کے اکثریت ہو تو پھر وہ چاہے کتنی ہی مضبوط اکثریت ہو، اللہ چونکہ سرکش میں حق ہے، اس میں اگر اس کی رضا شامل نہیں، اس کا قانون شامل نہیں، اس کی باتیں شامل نہیں، اس کا دین شامل نہیں، تو وہ اکثریت باطل ہے اور بہت جلدی ختم ہو جائے گی. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. جمہوریت اچھی چیز ہے لیکن حق کے ساتھ ہو. اگر یہی جمہوریت رسول کے بعد معیار حق رسول کو سمجھ کر حق کے ساتھ ہوتی، کیا کہا ہم نے اور کیا ہم نے؟ یہی جمہوریت معیار حق رسول کو سمجھ کر حق کے ساتھ ہوتی تو یہ جمہوریت پھر اتنے ٹکڑوں میں نہ بٹتی، 73 حصوں میں نہ تقسیم ہوتی، سب کی سب ایک دین کو لے کے آگے چلتے، اور آج کائنات میں مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی. کس چیز کی کمی ہے مسلمانوں میں؟ دولت میں کمی ہے، نیچرل ریسورسز میں کمی ہے، مین پاور میں کمی ہے، دماغ میں کوئی کمی ہے، عقل میں کوئی کمی ہے، سیاست میں کوئی کمی ہے، ہوش میں کوئی کمی ہے، زمین میں کوئی کمی ہے، علاقوں میں کوئی کمی ہے، زبان میں کوئی کمی ہے، کسی چیز میں کمی نہیں، پھر بھی رسوائی کیوں؟ اس لیے کہ حق اور معیار حق کو چھوڑا. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. معیار، تیسرا معیار خود رسول کی سنت ہے جو بار بار اٹھاتے ہیں اپنے مفاد کے لیے لوگ، سنت ہے جو کرتے ہیں وہ سنت ہے. جتنے خلیفے گزرے ہیں، جتنے حاکم گزرے ہیں، بنی امیہ کے ہوں یا بنی عباسیہ کے، سب نے جو حرکتیں کی ہیں سنت کے نام پہ کی. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. کہ کیسے ثابت؟ ہمارے پاس تو بہت سارے ہیں کارخانے حدیثوں کے، کچھ نہ بنائے تو حدیث بنانے کے لیے تیار، اور بہت ایکسپرٹ لوگ ہیں، بہت ایکسپرٹ لوگ ہیں. سہائے ستہ میں 6 معتبر کتابیں جو ہیں وہ، ان میں سب سے زیادہ جنہوں نے حدیثیں دی ہیں مسلمانوں کے حوالے اور ان پر فخر بھی کرتے مسلمان، کون ہے وہ صاحب؟ حضرت ابو ہریرہ ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں دینے والے، سب سے آخر میں آئے اور سب سے زیادہ حدیثیں دی. اس حد تک ماہر تھے، ایکسپرٹ تھے کہ دیر نہیں لگتی تھی حدیث بننے میں، اور برابر فٹ کر کے دیتے تھے. اور چونکہ کوئی بات جھوٹی ہو تو جھوٹ کبھی باقی نہیں رہتا. جو بھی ان کی حدیثوں کو لے کے بیٹھا، آج اہل تسنن کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ وہابی ہو جاتے ہیں، اور وہابی گروپ جب بیٹھ کے اسی سہائے ستہ کی تجزیہ شروع کیا ہے تو آپ کو پتا ہے جتنی حدیثیں انہوں نے ضعیف کر کے نکالی ہیں وہ وہی حدیثیں جو سب سے زیادہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہت ایکسپرٹ ہے. لمبا خطبہ رسول اللہ کا ہوا، بے چینی ان کو ہوئی، باہر گئے اور جیب میں کچھ پیسے نہیں تھے. یہ حقیقت ہے، ان کی کتاب میں لکھا اور کوئی مبالغہ نہیں، تذکرۃ الخواص کتاب ہے، آپ نوٹ کر لیجئے گا، جا کے دیکھیے ابن جوزی نے لکھا ہے خود اہل سنت کی معتبر مورخ نے کہ انہوں نے کیا کیا، کہ بہت اچھا ان کی فضیلت میں یہ بات لکھی ہے کہ جیب میں پیسے نہیں تھے تو جوتے اٹھائے اور جا کے وہاں مارکیٹ میں کھجوروں کے دیا، کھجور لیے، کھانا شروع کیا، آ کے پھر بیٹھ گئے. کتنے دیندار اور کتنے وفادار، آ کے پھر ٹھیک ٹھاک اپنی جگہ پہ بیٹھتے ہیں. رسول اللہ کی نگاہ پڑتی ہے تو کہتے ہیں کیا کھا رہے ہیں آپ؟ تو کہتے ہیں آپ کی جوتیوں کا صدقہ، وہ جو جوتیاں بیچ کے آئی ہیں، دے کے آئی ہیں، اس کے بدلے میں کھجور لے آئے ہیں. لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آیا، جب رسول باہر گئے تو پتا چلا کہ واقعی یہ جوتیوں کا صدقہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جوتیوں کا صدقہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنت معیار ہے، تیسرا معیار. لیکن سنت کو کون پروڈیوس کرے، سنت کو کون پریزنٹ کرے، سنت کو کون پیش کرے؟ ہر کوئی اپنی طرف سے کوئی بات کہتا ہے اور سنت کا اس پہ لیبل لگا دیتا ہے. کوئی بھی فرقہ آج مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی کام کرتا ہو تو کہتا ہو کہ ہم سنت کے خلاف جا رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا. حتیٰ کہ نبی کے مقابل میں کوئی نبی بن گیا، ایک ساتھ نبی بھی ہے، امام بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، سب بھی ہے. عجیب بات ہے، جہالت کی انتہا ہو گئی. اور لوگ الو کتنے ہیں کہ ان کے پیچھے جاتے ہیں کہ جو ایک آدمی ایک عہدہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ساتھ نبی بھی ہے، ایک ساتھ امام بھی ہے، ایک ساتھ عیسیٰ بھی ہے، ایک ساتھ مہدی بھی ہے. اب لوگ ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، روز بروز تعداد ان کی بڑھتی جا رہی ہے، اور کوئی بھی بات ان کی جا کے سنے تو سنت سے ہٹ کر نہیں ہے، جو بھی بات ہے وہ سنت ہی ہے. تو پھر سنت کا خود معیار کیا ہے؟ معیار سنت کا کیا ہے؟ آج اس مجلس میں اس معیار سنت کو بھی سن لے، تاکہ یہ جو تیسرا حق کا معیار ہے اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. اور میں اس وقت، مجھے پتا ہے کہ میری آواز انٹرنیٹ پہ جا رہی ہے، اس وقت تمام مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ تھوڑا بہت تعصبات کی آئینک اتار کے دل کو تھوڑا سا حق کی بات سننے کے لیے اس کی ایک کھڑکی کو کھول دیں، زیادہ نہیں. ایک کھڑکی کھول کر اس وقت سنے میں کیا کہنے جا رہا ہوں. سنت کا معیار کیا ہے؟ اہل سنت کون ہے؟ جو واقع اہل سنت ہے وہ نجات پانے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اہل سنت نجات پانے والے ہیں، پوری توجہ سے سنیں آپ بھی، اور میری آواز جہاں جہاں تک جائے، جس جس کان تک جائے، اور اگر آج نہیں گئی ہے تو کل وہ سنیں، کل نہیں گئی ہے تو پرسوں وہ سنیں، جب بھی ان کو موقع لگے آج معیار سنت کو سنیں، تاکہ کم از کم ان کے اندر حق کی آواز جا سکے. اثر ہو یا نہ ہو دلوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم پر نہیں ڈیپینڈ کرتا. جیسے حضرت ابراہیم ہر ایک کو کھلانے کی بات کرتے، کہتے تھے کہ سجدہ کرو، جب وہ سجدے میں جاتے تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے پروردگار سروں کو جھکانا میرا کام تھا اور دلوں کو جھکانا. پروردگار معیار سنت کا بتانا آج میرا کام ہے، اور جہاں جہاں بھی مسلمان سنت کے صحیح معیار کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کا اثر لینا ان کا تیرا کام ہے کہ ان کے دلوں میں اثر کرے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. معیار سنت کیا ہے؟ خود سنت کیا ہے پہلے سنیں. تمام مسلمان کہتے ہیں قول رسول، فعل رسول، اقرار رسول، اور حتیٰ کہ سکوت رسول حجت ہے، یعنی حق ہے، وہ سنت. یعنی رسول کچھ بولے، جو بول رہے وہ سنت. رسول کچھ کریں، چاہے وہ نجی زندگی کا حال ہو یا اجتماعی حال ہو، گھر میں کچھ کریں یا میدان میں آ کے کچھ کریں، مسجد میں جو عمل کریں یا پھر اپنے کسی گھر کے کسی حجرے میں کریں، سب کچھ سنت ہے. رسول ایک سیکنڈ کے لیے بھی رسالت سے جدا نہیں ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نبوت اور رسالت سے جدا رسول نہیں ہے. وما محمد الا رسول، صرف اور صرف رسول ہے، یعنی اس کی ہر سانس. میرے ساتھ ہیں نا آپ لوگ؟ اس میں تو آپ نہیں تمام مسلمان ساتھ ہیں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ سنت ہے. رسول کی ہر سانس سنت، رسول کا ہر عمل سنت، رسول کا ہر قول سنت. چاہے گھر میں ہو، چاہے میدان میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، سنت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سب کا ہے نا؟ ہے، سنت ہے. اب آئیے سنت ہم کس سے لیں؟ کہتے صحابہ سے لیں. بے شک ہم تیار ہیں. صحابہ اکرام آپ ہمیں سنت دیں گے؟ صحابہ اکرام کی ایک مجبوری ہے. کیا؟ کہ کچھ لوگ دو سال بعد آئے تو دو سال کی سنت کو مس کیا، کچھ لوگ تین سال بعد آئے تین سال کی سنت کو مس کیا، اور جو سب سے زیادہ مس کیا اس نے سب سے زیادہ سنت پیش کی. یہ عجیب بات ہے، سب سے آخر میں جو آیا اس نے بہت سارے سالوں کو مس کیا، وہ سب سے زیادہ سنت دے رہا ہے، اس کو چھوڑے. اب جو کہنے بھائی، کچھ ایسے صحابہ تھے کہ جو اسلام کی شروع سے بھی آ گئے، جیسے حضرت ابو بکر ہیں، انہوں نے واقع بھی جلدی مکے ہی میں قبول کیا تھا اسلام کو. ٹھیک ہے، اب آئیے مجھ سے اس سوال کا، میرا ایک سوال کا جواب دے کہ کیا خود حضرت ابو بکر بھی 24 گھنٹے رسول کے ساتھ تھے؟ وہ بھی کہیں گے نہیں، اور اگر کوئی ثابت کرنا چاہے تو وہ بھی ناراض ہو جائیں گے کہ کیوں تم جھوٹ مجھ پر باندھ رہے ہو، مجھے ایک طرف سے تم صدیق کہتے ہو پھر مجھ پر ہی جھوٹا الزام لگاتے ہو. میں مسلمانوں کی پوری جذباتی کیفیت کو سمجھتا ہوا، اور محبت جو ہے اس کو بھی سمجھتا ہوا جو بات پیش کرنے جا رہا ہوں، آنکھوں کو کھولنے کے لیے ہے، کچھ اور کرنے کے لیے نہیں. ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اگر ہے تو 24 گھنٹے رسول کے ساتھ نہیں رہے، تو جب رسول کے ساتھ وہ نہیں رہے تو کیا 24 گھنٹوں کی سنت کا وہ خود ٹھیکہ لے سکتے ہیں کہ جو مجھ تک آئے گا اسے 24 آورز کی سنت ملے گی؟ نہیں ملے گی نا. تو ہمیں تو چاہیے کمپلیٹ سنت. اس لیے کہ جو بات گھر میں ہوئی وہ اگر نہیں معلوم ہوا اور صرف مسجد کی باتیں معلوم ہوئی تو مسجد میں تو ہو سکتا منافقین کے لیے کوئی میسج دیا ہو, اس کو ہم سنت کر سمجھ بیٹھے ہو. ہو سکتا ہے جو پیغام منافقین کے لیے تھا اس کو مومنوں نے اپنی طرف لے لیا ہو. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو تمام چیزوں کو ملا کر کے سنت ہے. نہیں آپ میرے ساتھ قرآن چند آیتوں کو لے اور چند آیتوں کو کوئی چھوڑ دے تو کیا وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ اگر رسول کی سنت کچھ سال کی لے کچھ سال کی نہ لے, گھر کی لے اور باہر کی نہ لے, یا باہر کی لے اور گھر کی نہ لے, مسجد کی باتوں کو لے لے باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دے, تو کیا یہ سنت کمپلیٹ ہے؟ کیا یہ اہل سنت ہے جس نے لیا ہے؟ نہیں ہے. اہل سنت وہ ہے جو پوری سنت کو لے, رسول کی کمپلیٹ سنت کو لے. کوئی ہے کہتے ہیں کہ ازواج رسول سے گھر کی باتیں ہم پوچھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ازواج رسول ایک بھی نہیں ہے اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ کم از کم تاریخ بتاتی ہے کہ نو ہے, نو. اور نو کے لیے رسول اللہ کا انصاف یہ ہے کہ کسی ایک کے ساتھ نہیں ہے رسول. تو اگر کچھ باتیں ازواج رسول میں سے سنائی جا سکتی ہیں تو باقی باتیں وہ نہیں سنا سکتی, اس لیے کہ ان کے ساتھ رسول نہیں ہے. ہاں میرے ساتھ ہے نا. اور پھر جو بعد میں سب سے آخر میں آئی وہ ساری باتیں وہی سنانے جا رہی ہیں. کوئی حدیث سیاہ ستہ میں خدیجہ سے نقل نہیں ہو رہی ہے, ام سلمہ سے کچھ حدیث ہیں, باقی اور کسی ازواج رسول میں سے کسی کی حدیث یا کسی کی سنت یا کسی کی روایت نظر نہیں آتی. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہر ایک کی بات کیوں نہیں لی جاتی؟ ہم بات انصاف کی کریں نا, حق کی کریں. کسی بھی جذبات کو ہم ٹھیس بغیر پہنچائے, پیغام کو اس طرح دے رہے ہیں کہ ازواج رسول سب کے سب برحق ہیں. جو واقعی توہین کرتا وہ ہمیں سے نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس لیے کہ جو امہات مؤمنین قرآن نے کہا ہے اس کے ہم خلاف نہیں جا سکتے ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات, جس زوج رسول کا خود علی نے احترام رکھا ہم اس احترام کو توڑ نہیں سکتے ہیں. اس لیے کہ احترام کے لیے بھی حق معیار علی ہے, معیار حق بھی علی ہے. سلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. لہذا جو کوئی اس طرح کی کوئی گستاخی کرتا ہے ممبروں سے وہ ہمیں سے نہیں ہے. معلوم ہونا چاہیے انٹرنیٹ سے جو سن رہے وہ بھی سنیں کہ جو بھی ازواج رسول میں سے کسی کی بھی نام لے کے توہین کرے اور نعوذ باللہ بدزبانی کرے بدتمیزی کرے وہ ہمیں سے نہیں ہے. اس کے کہنے بیت کا طریقہ بالکل یہ نہیں رہا ہے. اب آئیے, ازواج رسول سے بھی مکمل سنت آپ نہیں لے سکتے, صحابہ سے بھی نہیں لے سکتے. وہ خود بھی کہہ رہے ہم مکمل سنت نہیں پیش کر سکتے. تو پھر کیا کریں؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ رسول نے بھی بتا دیا ہے اور اس نے بھی بتا دیا ہے کہ جس کے پاس پوری سنت کا علم موجود ہے. رسول نے کہا کہ میں مدینہ علم ہوں اور علی باب علم ہے, میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور اس سے بھی بڑی بات پوری توجہ سے, علی نے کہا کہ کوئی ایسی وحی رسول پہ نازل نہیں ہوئی جس میں میں شریک نہ رہا ہوں. سلامت پڑھے محمد وآل محمد. اب ذرا سنت کا معیار کیا ہے؟ اگر اہل بیت سے سنت لو, گھر کی بات کو گھر والوں سے پوچھو, سنت نبی کو انہی کے نفس سے, انہی کے گھر سے, انہی کے معدن سے, انہی کے گوشت و پوست سے, انہی کی آنکھوں سے, انہی کے ہاتھوں سے لاؤ تو سنت ہے, اور کہیں باہر سے لو تو سنت ہوگی بھی تو وہ ادھوری ہے. یہ تو 2+2=4 کا فارمولا ہے. اگر کوئی علی کے علاوہ دعویٰ کرتا ہے کہ مکمل سنت میرے پاس ہے تو ہم بھی چلتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں, کوئی ہے نہیں. کوئی بھی نہیں ہے سوائے ایک علی ہے جو کہتے ہیں مکمل سنت میرے پاس ہے. یعنی جو رسول جہاں جس طریقے سے بھی سنت کو پیش کر چکے ہیں وہ مجھ تک پہنچی ہے, اور جو مجھ تک پہنچ جائے گویا کہ وہ سنت رسول تک پہنچ گیا. اب آئیے دیکھیے, میں نے عرض کیا نا تو کہ معیار حق میں بھی حق کی تائید حق کرتا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں اہل بیت کی ضرورت پڑی, رسول کو بھی سمجھنے کے لیے بھی اہل بیت کی ضرورت پڑی, سنت جو تیسرا کرائٹیریا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھی اہل بیت کی ضرورت پڑی. تلوار پڑے محمد و آل محمد پر. اگر صحابہ سے پوچھے صرف رسول کیا ہے, کوئی تو وہ نبی تھے, کوئی تو رسول تھے, وہ تو قرآن میں ہے, کچھ اور بات بھی آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ کسی صحابہ کی زبان سے وہ تعریف رسول کی نہیں ہوئی جو تعریف علی نے رسول کی ہے. نہج البلاغہ کھولیے, اٹھائیے, دیکھیے, پڑھیے. ایک جملہ نہج البلاغہ میں رسول کے لیے ملتا ہے, اور وہ جملہ پوری حقیقت رسول اور سنت رسول کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں. اور علی کے اس جملے کو محنت کر کے کسی اور سے پوچھو رسول کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے تو کوئی نہیں بتا سکتا, اور یہ چیلنج نہیں حقیقت ہے. رسول کے لیے مولا علی فرماتے نہج البلاغہ میں کہ طبیب دوارم بطبئہی, اللہ اکبر, وہ رسول تمہارے نفسوں کا طبیب تھا, اور طبیب ہی نہیں دوارم بطبئہی کہ وہ گھر سے نکلتا تھا بیماروں کی تلاش میں کہ کوئی بیمار ملے تو اسے شفا دے. یہ ساری باتوں کو سمیٹے ہوئے ایک جملہ طبیب دوارم بطبئہی. اگر علی سے پوچھو گے تو رسول بھی سمجھ میں آئیں گے, اور اگر رسول سے پوچھے تو علی بھی سمجھ میں آئیں گے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. وقت ختم ہو رہا ہے, یہی ایک معیار ہے سنت کا معیار. علی کی ذات اور اولاد علی ہیں. اہل بیت سے لو تو کیا کمی ہے تمہارے, تمہیں کسی بھی طرح اور تشنے کی نہیں رہے گی. جو علی سے پوچھ لو کہ رسول کیا کرتے تھے, تمہیں پوری طرح سے مل جائے گا, کوئی کہیں سے بھی تمہیں تشنگی نہیں رہے گی. اگر باہر والوں سے پوچھو گے تو شک و شبہ بہرحال ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں انشاءاللہ کل ہم چوتھے معیار پر گفتگو کریں گے. کل پانچ معیار ہے, اور کل کی مجلس میں چوتھے اور پانچویں معیار پر گفتگو کرنے کے بعد ہم آخر کی دو مجلسیں, جیسا کہ اس سے ہم نے پہلے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ کہ آخر کی دو مجلسیں ہوں گی حق و باطل کی شناخت کے مرحلے میں امام کے ظہور سے متعلق, اور امام لہذا اپنے دوستوں سے, اپنے چاہنے والوں سے, اپنے جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں اور جاننے والے ہیں ان سب سے کہیے گا کہ آخری شب جمعہ اور جمعہ کی دو مجلسیں امام پر ہوں گی, اور امام پر جو گفتگو ہونے جا رہی ہے اتھنٹک گفتگو کو جمع کر کے کہ علائم ظہور کیا ہیں, پراکندگی یہ بھی علامت وہ بھی علامت, ہمیں کنفیوز خود علامتیں کر رہی ہیں. علامت تو وہ ہے کہ جو کنفیوژن سے ہمیں بچائے نہ کہ کنفیوز کر دے, لہذا وہ علامتیں جو ہمیں کنفیوز نہیں کریں گی. اور اس دور میں آخری زمانے میں ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے, بلکہ لکھ کے گھر میں اپنے لگا دینا چاہیے کہ یہ جو علامتیں حتمی ہیں اور یقینی ہیں یہی ہے, اور ایک ایک علامت کے پورے ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں تیاری بھی ساتھ ساتھ کرنی چاہیے. یہ جو علامت حتمی ہے, جو غیر حتمی علامتیں ہیں کہ مرد عورت ہو جائے گی, عورت مرد ہو جائے گا, ظلم ہو جائے گا, ستم ہر جگہ سے ہوگا, اور ایک دوسرے کا لوگ کے دشمن ہو جائیں گے, خود غرض ہو جائیں گے, خود پسند ہو جائیں گے, یہ ساری چیزیں عمومی اور جنرل ہوتی نہیں ہے, آدم سے لے کے اب تک بھی یہ رہی ہے, کہیں زیادہ کہیں کم. تو یہ علامتیں نہیں, یہ عمومی علامتیں ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو جائے گا, فلا یہ ہو جائے گا فلا یہ ہو جائے گا, تو اس وقت یہ ہوگا, زلزلے آئیں گے, طوفان, زلزلے بہت پہلے سے بھی آتے آئے ہیں, اور سیلاب تو ایسے آئے ہیں کہ اس کے بعد کبھی ایسا سیلاب نہیں آیا ہے. تو سیلاب سے یا زلزلے سے یا لوگوں کے مرنے سے, لوگوں کے بگڑ جانے سے, یا عورتوں کے مرد ہو جانے, مرد کے عورت ہو جانے سے, ان تمام چیزوں سے کوئی علامت حتمی نہیں ہو سکتی, جس میں کنفیوژن ہمارا دور نہیں ہو سکتا. جو حتمی علامتیں وہ کیا ہے, اس پر ہمیں فوکس کرنا ہے, اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اور شرائط ظہور کیا ہے, کنڈیشنز آف ری اپیئرنس کیا ہے, اس پر گفتگو کرنا ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ امام کے حق و باطل کے اس عالمی انتظام پر بھی کچھ روشنی ڈالنا ہے. اس سے پہلے ہم یہ معیارات ختم کرنا چاہتے ہیں. تیسرا معیار سنت ہے, ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اہل بیت سے جہاں جو بھی ہٹا ہے, ہم نے بار بار تاریخ میں دیکھا ہے کہ اس نے باطل سے ٹکر کیسے لیے, لی ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ خود باطل جو ہو گیا ہے. لوگ بڑے بڑے سامنے آئے ہیں, صلاح الدین ایوبی, پتہ نہیں اور کون کون کون, کتنے نام آئے سامنے. آخر میں تو اسامہ آئے, اور ملا عمر آئے, اور پھر صدام آیا, اور پھر باقی آپ نے دیکھا ہی ہے, سب کچھ سنا بھی ہے. اور اس طرح کی کوئی بھی شخصیت آ نہیں سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو خود مرکز حق و حقیقت سے وابستہ نہیں ہے, وہ خود باطل ہیں, اور وہ باطل کے خلاف بول نہیں سکتے. کہیں بولتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ بہت جلدی پگھل گئے, اس لیے کہ خود باطل ہیں, بھاگ گئے ہیں, میدان چھوڑ دیا ہے, جان بچائی ہے, بک گئے ہیں, اور سلسلہ ان کا ختم ہو گیا ہے. ڈیموکریسی, میں نے جیسے عرض کیا, اس سے وہ گھبرائے کہ جو باطل پرست ہیں اور عہدہ پرست ہیں, اپنی کرسی کو دبا کے بیٹھے ہیں, وہ کیوں گھبرائے جو پہلے سے آزاد تھے, آزاد ہے, انشاءاللہ آئندہ بھی آزاد رہیں گے. ڈیموکریسی کی بات مڈل ایسٹ میں ہوئی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے کیا ڈرامے ہوئے لبنان سے ہٹانے کے لیے, اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح دباؤ پڑا, اور سیریا نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم ہٹاتے ہیں, تو بہانہ ہاتھ سے چلا گیا کہ یہ کافی نہیں ہے, فوراً ہو جانا چاہیے. ہم ہر جگہ رہیں گے لیکن کوئی کسی جگہ نہ رہے. ہم ہر جگہ رہیں گے, کوئی کسی جگہ نہ رہے. اور اس سے بڑھ کر اور کیا زیادتی ہو سکتی ہے کہ چند لوگوں کے سیرین پالیسیز کے خلاف پروسیشن کو اس قدر بڑا چڑھا کے پیش کیا گیا کہ میرے پاس ساری وہ کٹنگ موجود ہے کہ کل ملا کے وہ 2000 سے زیادہ, 2000 سے 10,000 تک کی تعداد میں آتے تھے جو سیریا کے خلاف بولتے تھے, اور ان کو امید تھی کہ ہمیں ویلکم کہا جا رہا ہے اور ہماری پالیسیز کو اڈاپٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اور آج اللہ کی ایک چھوٹی سی جماعت نے, لفظوں پر غور کریں آپ, اشارے کرنا ہمارا کام ہے, اشارے تک پہنچنا. اللہ کے چھوٹے سے گروہ نے بلایا تو لبنان میں پوری آبادی صرف 3 ملین کی ہے, زیادہ نہیں ہے, 30 لاکھ کی آبادی کے ملک میں بیروت کے اندر ایک اللہ کے گرو گرو نے بلایا تو ڈیڑھ ملین یعنی 15 لاکھ لوگ جمع ہو گئے, جس کو یہ چھپاتے ہیں اور دکھاتے نہیں ہیں, کہتے ہیں کہ ہیوج کراؤڈ تھا, کتنا تھا نہیں بتاتے. میں نے یہاں کی چینل میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی 2 لاکھ تھا, تو 2 لاکھ کی نظر پورا بیروت بھر گیا تھا لوگوں سے, پورا ایک شہر بیروت بھرا ہوا تھا, اور وہاں پر اللہ کی نصرت کرنے والے حسن نے اس اللہ کی چھوٹی سی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر دنیا ڈیموکریسی کے چکر میں ہے تو یہ ہماری ڈیموکریسی ہے, اور ڈیموکریسی ہر طرح کی زیادتی کو انکار کرتی ہے, اور ہر طرح کی امریکی دخالت کا سدے باب کرتی ہے. میجارٹی کی بات کرتے ہو تو یہ میجارٹی ہے, جمہوریت کی بات کرتے تو یہ جمہوریت ہے، اس میں عیسائی بھی ہے، اس میں مسلمانوں کے ہر فرقے کے لوگ بھی ہیں۔ تعجب ہوا، اور کسی کو یہ اسٹیمیٹ کسی کو بھی پہلے سے موقع ہی نہیں ہوا کہ کرے کہ ایک گروہ بلائے تو اتنے لوگ کیسے نکل سکتے ہیں؟ بھئی آدھی پاپولیشن آ گئی ہے، آدھی پاپولیشن ہے۔ جمہوریت کی بات کرو گے، ڈیموکریسی کی بات کرو گے تو منہ کی کھاؤ گے۔ تو بہتر ہے کہ تم جہاں ہو وہیں رہو، یہی تمہاری عمر میں شاید کچھ دن زیادہ ہو جائے، اور اگر عمر کا خود تم اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، اور ڈیموکریسی خود تمہیں تباہ کرے گی۔ دیکھ رہے ہیں آپ جو باتیں ہوئی، اور ہمیں چاہیے کہ میڈیا جو دشمن کا ہے اس سے ہٹ کر بھی حقائق جانے۔ بے خبر کسی بھی مسلمان کو رہنا جائز نہیں ہے۔ اس دور میں بے خبر رہنے والا مسلمان زندہ مسلمان بہرحال نہیں ہو سکتا ہے۔ زندہ وہ مسلمان ہے جو باخبر ہے، حالات سے باخبر ہے، اور اپنے اندر ایک چیز کو لے کر مطمئن ہو جائے کہ اگر اہل بیت سے تمسک ہے ہمارا تو خدا کی قسم ہمارے اندر وہ جرات اور وہ طاقت آئے گی، اور اللہ دے گا کہ ہماری کم تعداد پر بھی ہم دشمنوں پر غالب آئیں گے۔ اس لیے کہ حق کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ قلیل الحق یغلب کثیر الباطل، کم حق باطل کثیر باطل پر بھی غالب آتا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جس وقت باطل اپنی پوری جلوہ نمائی کے ساتھ دنیا میں ظاہر ہو۔ کربلا ایک نمونہ تھا نا، باطل پرست مٹ گئے، لیکن جب زینب نے کہا تھا کہ تم ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتے تو دنیا والوں نے دیکھا کہ واقعی ذکر نہیں مٹا۔ میں آج ہی ایک بہت امپورٹنٹ خبر پڑھ رہا تھا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہر سال 10% اہل حق میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر سال 10% اضافہ ہوتا چلا جا رہا، وہ بھی پڑھے لکھے لوگ، اور پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے آتے ہیں دین حق کی طرف اور اہل بیت کے مکتب کی طرف۔ میں ابھی ایک خبر پڑھ رہا تھا، جارڈن کے ایک ویکلی میگزین نے لکھا ہے کہ ہماری حکومتوں کو، ہمارے ملاؤں کو، ہماری مسجدوں کو کچھ کرنا ہوگا، اس لیے کہ پہلی بار جارڈن کے اندر آزاداری ایسی ہوئی ہے کہ آزاداری کرنے والے سب کے سب نئے وہ مسلمان نوجوان ہیں جو اس اللہ کی گروہ کے تاثر میں آ کے شیعہ ہوئے ہیں اور حسینی ماتمدار ہو گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہے آپ سب کو یاد ہے نا کہ امام علی کے ایک بھائی تھے جعفر طیار، اور جعفر طیار کا روضہ مبارک جارڈن میں ہے، اور اس جگہ کو موتا کہتے ہیں، اور جنگ موتا بھی مشہور ہے، آپ کو سب کو پتا ہے کہ جہاں شہید ہوئے تھے۔ اس روزے کے زائر اس ایک سال پہلے تک بہت کم، شاز و نادر جتنی تعداد میں ابھی مومنین بیٹھے ہیں اس سے بھی کم لوگ جاتے تھے زیارت کے لیے۔ اس سال جارڈن کی اس ویکلی میگزین نے لکھا ہے کہ جو نئے نئے مکتب اہل بیت میں شامل ہوئے نوجوان جارڈن کے ہیں، اور فلسطینی نوجوان ہیں، فلسطینی اور جارڈن کے نوجوان جو ابھی نئے نئے ہوئے ہیں، انہوں نے اس محرم میں، اسی محرم میں جو گیا، ہم کو خبر کہاں ہوتی ہے، ہم اپنے محرم کی کسی ایکٹیویٹی سے بڑے خوش ہوتے ہیں، ذرا دنیا کے حالات سے بھی واقف ہوں، دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ موتا میں ایسا شاندار عشرہ ہوا، اور یہ سب کے سب سیاہ کپڑے پہنے ہوئے، ایسے لگ رہا تھا کہ پورا شہر آزادار ہو گیا ہے۔
برائے خوشنودی امام زمان بلند تر
صلوات.
یہ عزاداری کا سلسلہ کیوں نہیں رکتا؟ کیوں یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ اس میں تازگی کیوں آئی ہے؟ جانتے ہیں کیوں آئی ہے؟ رسول اسلام نے ایک عجیب و غریب جملہ فرمایا ہے، تمام عزاداروں کے دل کو آج تھوڑا بہت میں ملول کر کے اتروں، تھوڑا بہت غم سے آشنا کر کے اتروں، تھوڑا بہت آنکھوں میں آنسو لانے کے بعد اتروں. جانتے رسول کیا فرماتے ہیں؟ سنیے گا اس جملے کو، اور اس جملے کی تاثیر کائنات میں دیکھتے چلے جائیے گا کہ کس حد تک رسول کی حدیث صادق ہوتی چلی جا رہی ہے. حدیث رسول اسلام کی، فرماتے کہ ان لقتل الحسین، جب بی بی فاطمہ نے پوچھا تھا کہ بابا میرے بچے پر روئے گا کون، عزاداری کون کرے گا، تو ایک جملہ رسول اسلام نے فرمایا تھا، ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمن لا تبرد ابدا. حسین کی مظلومیت، حسین کی شہادت لوگوں کے اور مومنوں کے دلوں میں حرارت بن کے ابھرے گی اور وہ کبھی سرد نہیں ہوگی. ہم دیکھتے جہاں حسین سنائی دیتا ہے کسی کان سے، اس کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ جاتے ہیں، دل میں حرارت ایسی بھڑکتی ہے حسین کے نام پر، کیوں نہ بھڑکے؟ حسین وہ شہید ہے جسے ظالموں نے صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک رلا رلا کے مارا، تڑپا تڑپا کے شہید کیا. ایسا رونے والا مظلوم حسین کہ جس کی شہادت کی ایسی کیفیت کبھی نہ ہوئی کہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی، زمین کو زلزلہ آیا، اور ہر پتھر کو 40 دن تک تاریخ بتاتی ہے کہ ہر پتھر کو اٹھایا جاتا تو نیچے خون پایا جاتا. حسین پر درندوں نے بھی گریہ کیا اور حسین پر سلسلہ رونے کا آج بھی جاری ہے. کیوں نہ ہو، زمانے کا امام بھی روتا ہے. جد مظلوم، آپ کی مظلومی پر میں آنسوں گا. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما. پروردگار پرچم اسلام و مسلمین کی سربلندی میں اضافہ فرما. پرچم کفر و نفاق اور پرچم استکبار جہانی کو سرنگوں فرما. استکبار جہانی کا خاتمہ فرما. ظلم و ظالم کو نیست و نابود فرما. مظلوم اور معصومیت کو اس دنیا میں رواج عطا فرما. حق بولنے، حق سننے، حق پر ڈٹے رہنے اور حق پر مسلسل عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. پروردگار ہمارے والی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما. اس کی عالمی حکومت میں ہم سب کو شریک اور حصے دار فرما. امام کے ظہور تک اور علماء اعلام مراجع اعظم خصوصاً رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. ہم سب کے انجام کو ختم بخیر فرما. ماتم ہے.